الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ایک طویل مکی قرآن کا ہم مطالعہ اس وقت کر رہے ہیں سورہ یونس سے سورہ المومنون, 14 مکی صورتیں. اور مکی قرآن میں خاص طور پر توحید کے دلائل ہیں کہ جو بالخصوص مشرکین عرب کو دیے جا رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر رہے تھے, اور بالعموم یہ تعلیمات ہیں کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہمارے لیے بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توحید پر گامزن فرمائے, توحید کا یقین ہمارے اندر پیدا فرما دے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو سورہ یونس کا رکو نمبر 7 تھا اس کی ابتدائی کچھ آیات, 5 آیات ہم نے پچھلی نشست میں سمجھی تھی, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پس منظر میں جو ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں کفار مکہ کی, اذیتوں کا معاملہ جو ان کی طرف سے روا رکھا جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی حیثیت میں, اور بحثیت مجموعی اہل ایمان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, اور خاص طور پر جو استہزا اور مذاق اڑایا جا رہا تھا, تو تسلیاں ہیں کہ جو کہ دی گئیں اور زخموں پر مرہم ہے کہ جو کہ رکھے گئے, اور اس کا بیان ہے کہ جو تفصیل سے ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنائی گئیں کہ جو بھی یعنی جس حال میں بھی آپ ہوتے ہیں, قرآن میں جتنا بھی آپ سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں, اور جو بھی اہل ایمان اللہ کی راہ میں نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے, اس کو دیکھ رہا کہ جب بھی وہ اس دین کے کام میں اور نیکیوں میں مشغول ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اس طرح کی تسلیاں ہیں کہ جو اہل ایمان کو اس ظلم و ستم, جو وربل اینڈ فزیکل ٹارچر کفار مکہ کی طرف سے اہل ایمان کو دیا جا رہا تھا, اس پر یہ آیات ہیں کہ جو کہ نازل ہو رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں, اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں, ان کی بھی پہچان ہے کہ جو ابتدائی آیات میں ہمارے سامنے آئی, تفصیل سے ہم نے اس کا مطالعہ کیا. آج کی جو آیات ہیں بقیہ, اس میں آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی کفار مکہ کا جو ایک نظریہ تھا کہ جس پر پوری عمارت, اپنی باطل عمارت انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھی, اس کا رد ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے ایک دلیل کے ساتھ. اور وہ نظریہ یہ تھا ان کا کہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چودھری ہیں عرب کے, اور ہمارے لیے سیادت اور چودراہٹ ہے, اور ہم جو ہے وہ ہر چیز کے مالک ہیں, اور بڑی آسائشیں ہیں کہ جو ہمیں حاصل ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انہوں وہ سمجھتے تھے اپنے طور پر کہ ہمیں تو بہت کچھ دنیا میں ملا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے اور ایک انانیت کا معاملہ، ایک ضد کا معاملہ ان کے اندر آ گیا، کسی اور کی بات کو بالکل صرف نظر کر دینا. خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان جو حق ان کے سامنے رکھ رہے تھے، ان کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کا استہزاء کرنا، یہ ایک کیفیت تھی کہ جو کفار مکہ کے اندر وہ ڈیولپ ہو گئے تھے. اور اس کے نتیجہ پھر یہ نکلا کہ جو حق بات ان کے سامنے آ رہی تھی اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی وہ کان نہیں دھر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس نظریے کا ابطال ہے کہ جو کہ کیا ہے ایک دلیل کے ذریعے سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جب نظریہ آگے بڑھتا ہے تو انسان شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے، تو پھر آگے جا کے انشاءاللہ شرک میں جو کفار مکہ وہ ملوث تھے، ان کا جو سبب ہے شرک میں ملوث ہونے کا، اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، پھر اس کا بھی ابطال کیا جا رہا ہے. پھر یعنی دلائل ہیں، آفاقی دلائل کے جو کہ توحید کے حوالے سے، توحید کی دعوت کے لیے ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کچھ موضوعات ہیں کہ جو بقیہ آیات جو اب اس ساتویں رکوع کے رہ گئے ہیں اس کے یہ مضامین ہیں. انشاءاللہ اب بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تمہید آپ کے سامنے موضوعات کی وہ آ چکی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. تو لہذا تم یہ سمجھتے ہو کہ ذرا سا جو اختیار تمہیں مل گیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، کچھ زمین کے ٹکڑے تمہیں حاصل ہو گئے، کچھ نعمتیں ہیں کہ جو کہ تمہیں مل گئیں، آسائشیں مل گئیں، کچھ اختیارات تمہیں دے دیے گئے، تو یہ سمجھتے ہو کہ اب تم اپنے اختیار میں جو چاہے کرو، کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے. تو اپنے اس نظریے کو جو ہے وہ درست کرو. اور نظریہ یہ ہے اس کائنات کا، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو کہ اس کائنات کی ہے، کہ اس کائنات کا خالق اور مالک مختار کل وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو کان کھولے جا رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ انا للہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. اور اگر اس بات پر انسان کا کامل یقین ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اللہ کے احکامات کے سامنے، وہ محکوم بن کر زندگی بسر کرتا ہے. ورنہ اگر یہ نظریہ ہی ایکسیپٹ انسان نہ کرے، اس سے غافل ہو جائے، تو پھر اپنے آپ کو وہ حاکم سمجھتا ہے اور پھر دوسروں کو محکوم بنانے کی، اپنے ہی جیسے انسانوں کو محکوم بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے. یعنی ارش ٹو ڈومینیٹ، دوسرے پر غالب آ جانا، یہ اس طرح کی مادے ہیں کہ جو اس سوچ سے پھر ڈیولپ ہوتے ہیں. سرمایہ دارانہ سوچ، جاگیردارانہ سوچ ہے کہ جو کہ پھر انسان کی وہ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی مال میرا ہے، اب میں جیسے چاہوں اس کا استعمال کروں، جیسے چاہوں لوگوں کا استحصال کروں، تو لہٰذا میں مالک ہوں، میں خالق. تو لہٰذا یہ قرآن مجید، یہ نظریہ اور یہ بہت بڑی حقیقت انسان اور میرے آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ میں اور ہم جو بھی اس دنیا میں بستے ہیں، تو لہٰذا وہ کل اختیار ان کے پاس نہیں، بلکہ کل اختیار وہ اللہ کی ذات ہے، مختار مطلق ہے. ہاں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے، امانت ہے. اور سوورینٹی بلونگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حاکمیت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور جب حاکم وہ ہے، خالق وہ ہے، تو یہ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ پھر جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں وہ سب اس کے تابع، کسی کا کوئی اختیار اس کے اختیار کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور اسی میں امتحان ہے انسان کا، کہ جس میں میں اور آپ تھوڑا سا اختیار دے کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے. اور لازمات ہے آزمائش اور ایگزام وہ اختیار دے کے ہی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، بغیر اختیار دیے آزمائش اور امتحان کا کوئی تصور نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اختیار جو انسان کو 0.0001% جو بھی ہے، اس سے تقاضا یہی ہے، اس کا امتحان یہی ہے کہ اس تھوڑے سے اختیار کو کل اختیار جو اللہ کا ہے اس کے تابع کرے، اسی میں اس کی نجات ہے. تو فرمایا کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے، اونر کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ریئل اونر از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور فرمایا کہ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء اور وہ اتباع نہیں کرتے وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دیگر شرکا کو، تو وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ پیروی کرتے ہیں تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. اور فرمایا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں کرتے مگر صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے ہی دوڑاتے ہیں، اٹکل ہیں کہ جو کہ دوڑاتے ہیں، ان کے علم کی کوئی سالڈ بنیاد ہے ہی نہیں. جو یہ اتنے معبود بنا کے بیٹھ گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، اور یہ کہتے ہیں کہ بت یہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں 360 بت عین حرم میں خانہ کعبہ میں یہ بنا کے بیٹھ گئے تھے اس توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا کے، تو یہ کہتے تھے ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفاعت کرنے والے روز قیامت، ہمارے کالے گورکھ دھندوں پر یہ پردہ ڈال دیں. اور یہی وہ بگڑی ہوئی شکل ہے کہ جو کہ پھر چل رہی ہے، ہر زمانے میں چل رہی ہے. قوم نوح سے یہ بت پرستی کا آغاز ہوا، اور یہ مختلف شیڈز میں صورتیں ہیں کہ جو کہ تبدیل ہو گئی، بت پرستی میں اب مزار پرستی اور اولیاء پرستی کی شکل ہے کہ جو کہ آج اختیار کر لی ہے، کہ جو کہ ہمارے زمانے میں موجود ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پیروی نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور شرکا کو وہ پکارتے ہیں، تو وہ صرف پیروی کرتے ہیں اپنے ظن کی، اور وہ قیاس آرائیاں ہی کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں جو بھی حقائق ہیں کہ جو مادی آنکھ سے، اس کان سے ہم سن رہے ہیں، اپنے ہوا سے خمسہ سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ حقائق ہیں کہ جو سائنس اس کو ڈسکور کر رہی ہے میرے اور آپ کے لیے، آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے، ویریفائی کر رہی ہے. تو یہ وہ سائنس خود اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن یہ لمیٹڈ ہے، اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہیں، اس سے آگے، ان باؤنڈریز سے آگے یہ سائنس جا نہیں سکتی. تو لہٰذا جو اس کی لمیٹیشن ہیں اسی میں وہ چیزیں ویریفائی کر کے وہ ہمیں بتا سکتی. لیکن ایک تو یہ حقائق ہے دنیا کے کہ جو سائنس نے بہت چیزیں آج ڈسکور کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن یہ کوئی کمال نہیں کیا سائنس نے، اور سائنسدانوں نے کوئی کمال نہیں کیا. سائنس کبھی بھی کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتی، بلکہ آلریڈی اس زمین پر جو چیزیں حقائق ہیں موجود ہیں، جو بنا اللہ نے دیں، جب سے کائنات کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہیں، اب وہ چیزیں دبی ہوئی. سائنس کیا کر رہی ہے کہ اسی اللہ کی عطا کردہ ان حواس خمسہ سے اور ان صلاحیتوں سے، ان آسائشوں سے کہ جو اللہ نے دی ہیں، ان کو آلات کو استعمال کر کے ان دبی ہوئی چیزوں کو سامنے لا دیتی. یہ سائنس کا بس کمال، اور یہ بھی عطا کردہ ہے اور مرہون منت ہے کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا اب اس سائنس اور حواس خمسہ سے اوپر کی کچھ ریالٹیز ہیں، وہ بڑے حقائق ہیں، جیسے اللہ کی اپنی ذات ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. اب یہ میٹا فزکس کی چیزیں ہیں، جسے ما وراء طبیعتی حقائق کہتے ہیں، اس غیب کا جو یہ پردہ ہے اس کے پیچھے کیا کچھ ہے، اس کی کیا حقیقتیں، ان چیزوں کو جاننے کے لیے جو اہم ترین اور ریلائبل سورس ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی علم وحی، ریویلڈ نالج جسے ہم کہتے ہیں، یا سادہ الفاظ میں قرآن اور سنت آپ کہیں. یہ قرآن و سنت واحد وہ دلیل ہے یا سورس ہے، ریلائبل سورس، معتبر سورس، کہ جو کہ واقعتاً ان میٹا فزکس کی چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے کھول سکتی ہے. اور سائنس نے کیا کیا ہے، اس ایک آنکھ کو ہماری بند کر دیا، یعنی وہ ریویلڈ نالج کی جو آنکھ ہے کہ جو چیزوں کی جو حقیقتوں کو واضح کرتی ہے، اس کو بند کر دیا. انسان کے اندر جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسم کے اندر، روح، اس کو کل کر دیا، اس کو دبا دیا، بالکل مار دیا. تو لہذا یہ ہے کہ پھر وہ ہم صرف ان مادی چیزوں پر ہی منحصر ہو گئے، انہی مادی چیزوں میں جو تغیر ہوتا ہے اس کا ہی بس ہم اثر لے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ان مادی چیزوں سے بیونڈ ایک بہت ہی بڑے بڑے حقائق ہیں، اللہ کی ذات ہے، وہ ان مادی آنکھوں سے، ان حواس خمسہ سے اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے جو علم آیا ہے وہ کون سا آیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا آیا. اور کفار مکہ کی یہی وہ روحانی زندگی تھی کہ جو مس ہو چکی تھی، روح کی آنکھیں، روح کے کان، یہ پورا ایک وجود ہوتا ہے روح کا، جس طرح سے ہمارا یہ وجود ہے نا، مادی وجود، اسی طرح سے روحانی بھی وجود ہے، اس کی بھی آنکھیں، اس کے بھی کان ہیں، وہ بھی غور و فکر کرتا ہے اور اس کے غور و فکر کرنے کی بنیادیں بالکل مختلف ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر اس روح کی زندگی کو ہمیں واقعتاً زندہ کرنا ہے, روح کو زندہ کرنا, تو لہٰذا ہمیں وہ ریویلڈ نالج, وہ قرآن و سنت کی آنکھ ہے کہ جو کہ کھولنی ہوگی. ورنہ یہ سائنس جو کہ ایک نعمت ہے, اللہ ہی کی عطا کردہ ہے, اس میں ہمیں آگے سے آگے جانا ہے, لیکن اگر ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا شیلٹر اس سے ہٹا دیا جائے تو پھر یہ نری حیوانیت انسان کو حیوان سے بھی بدتر جو ہے وہ زندگی پر لا کھڑا کرتی ہے. تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو پیروی کرتے ہیں صرف اپنے گمان کی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے علم کی بنیاد انہوں نے گمان پر جو ہے وہ قائم کی, اور گمان کو کچھ نہیں ہوتا حق کے مقابلے میں, اور یہ صرف قیاس ارائیاں ہی ہیں کہ جو کہ کر رہے ہیں. جو شرک کی کوئی دلیل نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے, کسی طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں, صرف یہ ان کے اٹکل ہیں کہ جو کہ یہ دوڑا رہے. اب اس کے بعد جو آفاقی دلائل سے توحید کی دعوت ہے کہ جو کہ دی جا رہی, ذرا غور کرو, اپنی آنکھیں کھولو, یہ عقل کیوں دی اللہ تعالیٰ نے, اس عقل کو استعمال کرو, اور تمہارے ارد گرد جو یہ آفاقی نشانیاں سائنس آف یونیورس ہیں ذرا اس پر ذرا سوچو تو کہ یہ الٹ اپ چل رہے ہیں. فرمایا کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا, اور وہی ہے ذات اللہ کی جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا. یہ رات کتنی بڑی نشانی ہے, کیوں بنایا؟ لتسکنوا فیہ, تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, راحت حاصل کرو. والنہار مبصرا, اور اس رات کی جو ضد ہے دن, اسے دیکھنے والا بنایا, روشن بنایا, تاکہ تم اس میں چلو پھرو, اپنی روزی تلاش کرو, پوری ایکٹیویٹی انسانیت کی وہ اس کائنات پر وہ چلے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ قصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی دو نشانیوں کے حوالے سے جو ہمیں فکر دی ہے وہ کیا دی ہے کہ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی سے فرمائیے بھلا تم دیکھو, اگر اللہ تعالی قیامت تک کے لیے تم پر رات طاری کر دے تو کون ہے کہ جو کہ تمہارے لیے روشنی دن کی لے کر آئے گا کہ جس میں تم جو ہے وہ چلتے پھرتے ہو؟ تو افلا تسمعون, تو کیا تم سنتے نہیں, غور و فکر نہیں کرتے؟ اس طرح اگلی آیت میں اس کا ضد بھی بیان کر دی کہ اگر اے نبی ان سے فرمائیے کہ بھلا تم دیکھو, اگر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تم پر دن طاری کر دے تو پھر کون یہ رات تمہارے لیے لے کر آئے گا کہ جس میں تم سکون حاصل کرتے؟ کون لے کر آئے گا؟ کوئی تمہاری یہ 360 بت ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ اس لائق ہی نہیں, تم بھی اس لائق نہیں. یہ اختیار وہ کس کے پاس ہے؟ تم روزانہ اٹھتے ہو اور زندگی کا آغاز تم صبح کو کرتے ہو اپنی, اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ رات اور دن مجال نہیں ہے, کتنا مائنیوٹ نظام ہے کہ جو کہ چل رہا ہے, مستقل چل رہا ہے. دن آ رہا ہے تو رات جاری ہے, رات آ رہی ہے تو دن جا رہا ہے. حالانکہ کیفیت کیا ہے اب یہ پورے نظام, یہ تو دن اور رات کی مثالیں دی نا, پورا کائنات کا نظام اگر آپ دیکھیں, جتنی بھی ضد آپ کو نظر آئیں گی, اپوزٹ چیزیں نظر آئیں گی, جیسے رات ہے اس کی ضد کیا ہے؟ دن ہے. زمین کی ضد کیا ہے؟ آسمان ہے. اچھا یہ ضد ہے نا, تو ایک دوسرے کے بالکل خلاف کام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی بات ماننی نہیں چاہیے, لیکن ہم کائنات میں ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ کس طرح سے یہ زمین ہے, اس کے اوپر جو پانی پڑا ہے دریاؤں اور سمندروں کی صورت میں وہ ویپرائز ہوتا ہے, آبی بخارات ہیں کہ جو کہ اوپر جاتے ہیں, زمین سے اوپر جا رہے ہیں نا آسمان کی طرف, تو آسمان انکار کر دے کہ بھئی تم تو میرے بالکل ضد ہو, میں تمہاری چیز کیوں لوں, تم کیوں بھیج رہی ہو اوپر, واپس کرو. نہیں, بلکہ وہ آسمان پر جو ہے وہ فضا میں وہ پانی ہے کہ جو کہ ویپرائز ہو کے جا رہا ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ ڈسٹل واٹر ہے کہ جو پھر ٹنوں پانی ہے کہ جو آسمان نیچے زمین کو پھینک رہا ہے, زمین بھی انکار نہیں کرے کہ واپس کرو بھائی, اب نہیں لے رہے. نہیں, زمین قبول کر رہی. اچھا زمین جو ہے وہ سارا پانی جذب کر لے؟ نہیں, یہ بھی ہم نہیں دیکھتے. زمین اپنے اندر سارا پانی نگل لے تو پھر دلدل ہے کہ جو کہ بن جاتی, جو انسان کے کسی فائدے کے لیے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود کسے فائدہ دے رہے ہیں؟ ذرا سوچیں, اس زمین پر جو اشرف المخلوقات ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد لیکن ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر کے اور انسان کو مجھے اور آپ کو فائدہ دے. یہی جو ہے وہ پانی ہے برستا ہے تو زمین کی سختی اس میں نرمی آتی ہے اور پھر کھیتی وہ لہلاتی ہے. یہ سورج ہے کہ جو کہ ہمیں آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے, آگ اگلتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن کس طرح سے یہ بگ سورس آف انرجی ہے کہ بیچ کی جو نیوٹریشن ہے اس کو جو ہیٹ چاہیے حرارت چاہیے اس سے وہ حاصل ہو رہے. کس طرح سے ہواؤں کی تصریف ہے, ہواؤں کا بدلنا ہے, سوندھی سوندھی ہوائیں چل رہی ہیں تو فائدہ مند ہے, انہیں میں تیزی آ جائے جھکڑ بن جائیں تو پورے پورے قوموں کو جو ہے وہ انہوں نے برباد کر دیا انہی ہواؤں. زمین ہے کہ جو کہ ہمیں سکون کے ساتھ اس پر ہم چل پھر رہے ہیں, لیکن جب یہ زمین سرکتی ہے جب زلزلہ آتا ہے تو اس زمین کی جو اہمیت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے تحت اس زمین کو کیا ہوا ہے, کتنی آسانی سے ہم چلتے پھرتے. زلزلہ جب آتا ہے جب ہمیں اس کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی نشانیاں ہیں کتنی بکھری پڑی. حضرت علی سے پوچھا نا رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا جو قادر مطلق ہونا ہے اس پر آپ کو کیسے جو ہے وہ یقین ہوا, کیسا جو ہے وہ فن کنوکشن آپ کو حاصل ہوا. تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شہتوت کا پتہ ہے اس سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا, شہتوت کا پتہ اس سے میں نے اللہ کو پہچانا. وہ شہتوت کا پتہ جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ ریشم پیدا ہوتا ہے, انسانوں کے لیے فائدہ. اسی طرح سے جب وہ شہتوت کا پتہ ہرن کھاتا ہے تو اس کی ناف سے جو ہے وہ ایک کستوری ہے جو کہ مشک جسے آپ کہتے ہیں جس کی خوشبو جو ہے وہ بڑی زبردست ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں, وہ پیدا ہوتا ہے. کوئی اور دوسرا جانور وہ شہتوت کا پتے کھاتے ہیں تو اس سے گوبر نکل رہا ہے. تو اس سے کیا واضح ہو, نشانی ہے کہ نہیں؟ اس سے واضح ہوا کہ شہتوت کے پتے کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر شہتوت کے پتے کا کوئی کمال ہوتا تو پھر نتیجہ ایک ہی ظاہر ہونا تھا, کوئی ایک نتیجہ ظاہر ہونا تھا, یا تو سارے جانوروں سے ریشم ہی نکلتا جو شہتوت کھا رہا ہے, یا گوبر ہی نکلتا, یا یہ ہے کہ کستوری نکلتی مشک نکلتا, نہیں. بلکہ مختلف جانور ہیں کھا ایک ہی غذا رہے ہیں لیکن نتیجہ ڈفرنٹ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شہتوت کے پتے کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے, قدرت ہے کہ جو کہ یہ سارے نظام ہے کہ جو کہ چلا رہی ہے. اور فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو پہنچ رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو, یہ دو نشانیاں ہی اس پر تم غور کر لو تو اس سے جڑی ہوئی کتنی نشانیاں ہیں کہ جو تم پر واضح ہو جائیں گی. فرمایا کہ وہی ہے اللہ کی جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. اور یہ رات آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے جب تاری ہوتی ہے زمین پر تو ایک راحت پہنچاتی ہے. یہ راحت کا بستر ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت بچھا دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے. اور سوندھی سوندھی ہوائیں ہیں کہ جو کہ چلتی ہیں, اور انسان 8 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی جو ڈیوٹی کر کے تھکا ہارا وہ گھر میں آتا ہے تو رات میں وہ سوندھی ہوائیں وہ جو راحت ہے اس کے لیے وہ ساری تھکن دور کر دیتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہی روشنی ہوتی ہے صبح کے وقت تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ساری وہ بالکل فریش ہو جاتا ہے, انسان دوبارہ سے کام میں لگ جاتا ہے, اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے چند گھنٹوں کی نیند سے. تو فرمایا کہ یہ ہے اصل میں وہ اللہ کی جو تمہارے لیے جس نے رات کو بنایا کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, اور دن کو بنایا کہ تاکہ یعنی وہ روشن بنایا تاکہ تم دیکھ سکو اپنا کاروبار زندگی وہ انجام دے سکو. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون, بے شک اس میں یقینا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں. یہ الرٹ اپ نہیں ہے, یہ خود بخود نہیں چل رہا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اب اس کے بعد جب یہ انسان نظریات میں اپنے انحراف کر لے اور بنیاد ہی غلط رکھے اپنے نظریے کی تو پھر اس سے آگے بڑھ کر اور بھیانک نتائج نکلتے ہیں, پھر شرک میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے. اور یہ شرک تو انسان کردار کی وہ پہلی اینٹ ہے کہ اگر جو ٹیڑھی رکھ دی گئی تو پھر وہ پوری عمارت ہی جو ہے وہ ٹیڑھی جاتی, اور وہ شرک کی اینٹ ہے کہ جو کہ انسان اگر رکھ دے تو پوری عمارت کردار کی وہ ٹیڑھی جاتی. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ تو اس سے پاک ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا، کیونکہ یہ مکی سورت ہے تو مفسرین نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ ویسے تو اللہ کا بیٹا کس نے قرار دیا تھا؟ عیسائیوں نے، یہودیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، لہذا یہ تذکرے تو قریش مکہ کے سامنے آ رہے ہیں نا، تو لہذا یہ ہے کہ ولد انہوں نے تو بیٹا نہیں بنایا تھا، قریش مکہ نے، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، لہذا یہاں ولد کا لفظ جو ہے وہ مفسرین یہاں لکھتے ہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور خطاب اس وقت چل رہا ہے قریش مکہ سے، تو یہاں ولد بمانا بیٹیاں، ولد کے معنی بیٹے کے بھی ہوتے ہیں اور یہاں ولد آیا ہے بمانا بیٹیاں، اس لیے کیونکہ یہ کفار مکہ سے اور مکی صورت ہے اور کفار مکہ سے خطاب ہے، انہوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا تھا، ہاں فرشتوں کو وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، تو فرمایا جا رہا انہیں تو بیٹا قرار دے دیا اللہ کا، سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے، یہ سبحانہ کا لفظ جب آتا ہے پاکی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تو یہاں احتیاط ہمیں کرنی ہے، ایک احتیاط، وہ کیا کہ جب بھی ہم پاکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے یا اپنے جیسے انسانوں کے لیے تو اس کا ایک بالکل الگ مطلب ہوتا ہے، پاکی ناپاکی کا جو تصور ہمارے ذہن میں، تو خدا نہ خواستہ یہ کوئی حاشیہ خیال میں بھی یہ تصور نہ آئے کہ اللہ کے لیے جب یہ پاکی کا لفظ آ رہا ہے، سبحان کا لفظ آ رہا ہے، تو وہ اسی پاکی ناپاکی کا کوئی تصور، معاذ اللہ سبحانہ معاذ، کبھی بھی یہ حاشیہ خیال میں، اللہ کے لیے جب یہ پاکی کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اللہ ہر کمی، ہر احتیاج، ہر نقص، ہر عیب سے پاک، مبرہ، سبحانہ، تو اسے تو لڑکے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ تو اس سے پاک ہے، ہو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، آج انسان کو بیٹوں کی بیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر بڑھاپا آتا ہے، تو لہذا اب اسے بڑھاپے میں سہارے چاہیے، اپنے کام کروانے کے لیے کچھ سہارے چاہیے، لہذا اللہ کو تو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اور یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید میں یہ مستقل کلام ہے، یہ شرک فی ذات کی جو بات یہاں پر آ رہی ہے، یہ بدترین شرک ہے جو انسان نے کیا اللہ کے ساتھ، شرک فی ذات، بدترین شرک، جیسے شرک فی صفات بھی ہے، اللہ کی ایٹریبیوٹس میں، اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کر لینا، شرک فی الحقوق بھی ایک قسم ہے کہ اللہ کے حقوق میں اللہ کے بندوں کو شریک کر لینا، لیکن شرک فی ذات یہ ایسا شرک ہے بدترین، کہ قرآن مجید میں انتہائی غضبناک ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، یا یہود و نصارہ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے بھی اسی طرح کے سلفی جذبات ہیں، معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ، جو انسانوں کے پاس، لازم آتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں کیسے ہوتے ہیں آج ہمارے ہاں، وہ جنسی جذبے کی کیفیت ہمارے اندر موجود، پھر اس کا اپوزٹ سیکس سے اظہار کا معاملہ، پھر یہ نسل انسانی کی بقا ہے کہ جو کہ اس طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو معاذ اللہ جب تم انسان یہ کہے کہ اللہ نے بھی بیٹا بنا لیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارے گمراہ کن عقائد ہیں پھر جو اس سے جڑ جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بھی کوئی جنسی کیفیات یا معاملات، معاذ اللہ، اللہ کی بھی کوئی بیوی، خود قرآن نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے لیے جو ہے وہ منسوب کر دیا فرشتوں کو بیٹیاں، جبکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں، یہ خود قرآن مجید میں الفاظ، لہذا پھر یہ تو گمراہ کو ناقائد اس سے جڑ جاتے ہیں اس فلسفے سے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، حیرت کی بات ہے، کیسے یہ کہہ رہے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس، اللہ تو پاک ہے، هو الغنی، اس سے بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تو ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے، یہ تو ضرورت اسے پڑتی ہے کہ جو محتاج ہو، جو محتاج ہی نہیں ہے، بے نیاز ہے، اسے تو کسی کی ضرورت نہیں، ان عندکم من سلطان بہذا، اور نہیں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل، کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ نا، تو لہذا یہ صرف اٹکل، عقل کے گھوڑے جو کہ خود محدود ہے عقل، اور یہ ہے کہ قیاس آرائیاں، اس پر تم اپنی پوری اس فلسفے کی عمارت تم کھڑی کر رہے ہو بنیاد پر، لہذا کوئی ٹھوس بنیاد اس کی نہیں، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو کہ جو تم جانتے نہیں بغیر کسی دلیل کے، تو دیکھیں ٹھوس بنیاد کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید پھر دلائل لگتا ہے، آفاقی استدلال ہے، اسی طرح سے یعنی آیت انفس اس سے استدلال ہے کہ جو کہ قرآن مجید سامنے رکھتا ہے اور اللہ کی بادانیت تک انسان کو لے کے جاتا ہے. لیکن آپ قرآن کو ہٹا دیں گے, سنت کو ہٹا دیں گے, تو پھر قیاس آرائی ہیں, قیاس آرائی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں, کہ جس کو کوئی دلیل نہیں. خود قرآن مجید کہتا ہے لا تقفو ما لیس لک بھی علم, کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو, کوئی علم نہ ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ تم وہ کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. قل, اے نبی آپ فرمائیے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم, ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, بے شک وہ لوگ کہ جو جھوٹ مانتے ہیں, جھوٹ گڑتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ پر. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے, کہ مخلوق کو اس کے ساتھ شریک کر دیں, سب سے بڑا جھوٹ جس کی کوئی نہ عقلی دلیل نہ کوئی منطقی دلیل نہ نقلی دلیل. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر, لا یفلحون, وہ کبھی بھی فلا نہیں پائیں, نہ دنیا میں فلا پائیں گے نہ آخرت میں پائیں گے. دنیا میں ذلول و خوار ہوں گے, اور جو بھی آپ خود دیکھ لیں جو بھی شرک میں مبتلا ہوتا اس کے اندر جو ایک اٹھان ہے وہ ختم ہو جاتی, اس کی ذات میں ایک حقارت ہے کہ جو کہ آ جاتی, عجیب اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں کہ جو کہ پھر انسان کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کو جو ہے وہ صرف نظر کر دے اور اللہ کی مخلوق کو اس کے درجہ دے دے. اور یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کی پہچان سے انسان غافل ہو جائے, جب ہی قرآن میں آتا ہے نا بارہا کہ ما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی, انہوں نے اللہ کو پہچانے جیسے پہچاننے کا حق تھا. لہذا جب پہچان اللہ کی نہیں انسان کرتا, تو پھر وہ جو کائنات کے یعنی قدرت ہیں, یعنی سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ یعنی وہ دیا ہے, ان کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے, آگ اگلتا ہے سورج اور ہیٹ انرجی ہمیں دیتا ہے, اور چاند ہے کہ جو کہ روشنی سورج سے ایبزارب کر کے ہماری طرف ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اب انسان جب عقل سے سوچتا ہے کہ یہ تو مجھے اتنی چیزیں دے رہا ہے یہ سورج اور یہ چاند, تو اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے, پیشانی ٹیک دیتا ہے, اس کو معبود گردان دیتا ہے. پھر انسان گرتے گرتے شرک میں اتنا گرتا ہے کہ آج آزائے تناسل کو جو ہے وہ پوج رہا ہے, انسان ہیومن پارٹس کو پوج رہا ہے, اتنا گرا ہے انسان. یہ ہے شرک کی بھیانک نتائج, اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فلا نہیں پائیں گے جو بھی اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں, نہ دنیا میں فلا پائیں گے نہ آخرت میں پائیں گے. متاعن فی دنیا, یہ دنیا کا بس ساز و سامان ہے, دنیا میں فائدہ ہے بس, کتنا اٹھا لیں گے ان باطل نظریات سے, کتنا بیوقوف بنا لیں گے لوگوں کو. ثم الینا مرجعہم, پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے, کلائمیکس تو ان کا یہ ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید, پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون, باسبب اس کے کہ جو یہ کفر کرتے ہیں. اور کفر جو ہے وہ اصل میں دو اعتبارات سے ہوتا ہے, ایک ہے کفر قولی کہ جو انکار کافر کرتا ہے, نہیں مانتا اللہ کو, نہیں مانتا اللہ کے کلام کو, نہیں مانتا اللہ کے رسولوں کو, تو ایک تو ہے یہ کفر قولی. آج امت مسلمہ کس کفر کا شکار ہے؟ وہ دوسری قسم ہے, کفر عملی, اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی ایک نہیں مان کے دے رہا ہے, رسول کو مان رہا ہے رسول کی ایک نہیں مان کے دے رہا ہے, ان کی احکامات سے بالکل سر پہ نظر. یہ ہے کفر کی جس میں آج میں اور آپ مبتلا. الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق دے, اور ہر طرح کے کفر سے, شرک سے, شرک کی غلاظت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, اور ہمیں توحید پر جو ہے وہ گامزن فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.